بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 4 اپریل سن 1930 بوقت سحر. ایک شخص کے سوال پر حضرت اختف نے ارشاد فرمایا، طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی، طلاق میں 3 طور ہونے ضروری ہیں. فقہا نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دے دینی جائز رکھی ہے، مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خامد رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت اسی خامد سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے. قرآن کریم کے روح سے جب 3 طلاق دے دی جامع تو پہلا خامد اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور کے نکاح میں آوے، اور پھر وہ دوسرا خامد بلا آمد اسے طلاق دے دے. اگر وہ آمدن اسی لیے طلاق دے گا کہ اپنے پہلے خامد سے وہ پھر نکاح کر لے تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ اسی کا نام حلالہ ہے جو کہ حرام ہے. فقہا نے جو ایک دم کی 3 طلاقوں کو جائز رکھا ہے اور پھر عدت کے گزرنے کے بعد اسی خامد سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اول اسے شرعی طریق سے طلاق نہیں دی. قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو طلاق بہت ناگوار ہے، کیونکہ اس سے میاں بیوی دونوں کی خانہ بربادی ہو جاتی ہے. اس واسطے 3 طلاق اور 3 طور کی مدت مقرر کی ہے کہ اس عرصے میں دونوں اپنا نیک اور بد سمجھ کر اگر صلح چاہیں تو کر لیں. پھر فرمایا کہ اگر متوفا بالجہر مکفر اور مکذب نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں حرج نہیں، کیونکہ علام الغیوب خدا کی پاک ذات ہے. یہ فرمایا جو لوگ ہمارے مکفر ہیں اور ہم کو سرین گالیاں دیتے ہیں ان سے السلام علیکم مت لو اور نہ ان سے مل کر کھانا کھاؤ. ہاں خرید و فروخت جائز ہے، اس میں کسی کا احسان نہیں. جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں اور نہ ادھر کا ہوں، اصل میں وہ بھی ہمارا مکذب ہے، اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالف ہے. ایسے لوگ اصل میں منافق دبا ہوتے ہیں. ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام. ان لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا. بظاہر کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے، مگر یاد رکھو کہ جو شخص ایک طرف کا ہوگا اس سے کسی نے کسی کا دل ضرور دکھے گا. فرمایا میں نے آیت من کل حدب ینسلون پر بڑی غور کی ہے. اس کے یہی معنی ہیں کہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 صورتیں ہیں. اول یہ کہ ہر ایک سلطنت پر غالب آ جائیں گے. دوم یہ کہ بلندی کی طرف انسان قوت اور جرت کے بغیر دوڑ اور چڑھ نہیں سکتا، اور مذہب پر غالب آ جانا بھی ایک بلندی ہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ مذہب کے اوپر سے گزر جائیں گے، یعنی اپنے تسلیسی مذہب سے بھی عبور کر جائیں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیں گے، اور اسی سے ہمیں ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بو آتی ہے. پہلی بات تو پوری ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ دوسری بات پوری ہوگی، اور یہ باتیں خدا تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. جب خدا تعالیٰ کی مشیت ہو تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دلوں کو عزم استعداد صاف کرتے ہیں، تب یہ کام ہوا کرتے ہیں. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ ایک صوفی لکھتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نصرانی ملاقات کو آیا، آپ نے اس کو اپنا مہمان کیا، رات کو کھانا اور بستر دیا، مگر وہ کمبخت بہت کھا گیا. رات کو بد ہضمی ہوئی تو لعاب میں اس کا دست نکل گیا، اس لیے شرمندہ ہو کر صبح کو چوری چوری چل دیا. جب وہ دور نکل گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مہمان چلا گیا ہے. بستر دیکھا تو پخانہ سے بھرا ہوا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کیا. صحابہ نے ہر چند اصرار کیا کہ ہم دھوئیں، مگر آپ نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا، مجھے دھونے دو. ادھر راستے میں نصرانی کو یاد آیا کہ وہ اپنے سونے کی سلیب بستر پر بھول آیا ہے. اسے لینے کے واسطے وہ واپس آیا، دیکھا تو آپ وہی نجاست بھرا لحاف اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. اس نظارہ کو دیکھ کر سلیبی ایمان پر اس نے لعنت کی اور مسلمان ہو گیا. دربار شام تعاون کے متعلق باتیں ہوتی رہیں. ایک عرب صاحب نوبارد تھے، انہوں نے قرآن شریف سنایا، اس کی لذت اور رقت کے متعلق باتیں ہوتی رہیں. حضرت اقدس نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں لذتیں ہیں مگر رقت جیسی کوئی بھی لذت نہیں, یہی ہے جس سے نماز اور عبادت کا مزہ آتا ہے اور پھر چھوڑنے کو جی نہیں جاتا. 5 اپریل 1903. ان مختلف امراض اور عوارض کے ذکر پر جو انسان کو لائق ہوتے ہیں, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ چند ایک بیماریاں ہی انسان کو لائق کر دیتا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امراض ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے. اس قدر کثرت میں خدا تعالیٰ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تاکہ ہر طرف سے انسان اپنے آپ کو عوارض اور امراض میں گرا ہوا پا کر اللہ تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں رہے, اور اسے اپنے بے ثباتی کا ہر دم یقین رہے, اور مغرور نہ ہو اور غافل ہو کر موت کو نہ بھول جاوے اور خدا سے بے پرواہ نہ ہو جاوے. بعض مخالفین کے تعاون سے ہلاک ہونے کی خبر آئی, اس پر حضرت اقدس نے فرمایا دشمن کی موت سے خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہر ایک شخص کا خدا تعالیٰ سے الگ الگ حساب ہے, سو ہر ایک کو اپنے اعمال کی اصلاح اور جانچ پڑتال کرنی چاہیے. دوسروں کی موت تمہارے واسطے عبرت اور ٹھوکر سے بچنے کا باعث ہونا چاہیے, نہ یہ کہ تم ہنسی ٹھٹے میں پسر کر کے اور بھی خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ. میں نے ایک جگہ تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں فرماتا ہے کہ وقت ہوتا ہے کہ جب میں ایک قوم کو اپنی قوم بنانی چاہتا ہوں تو اس کے دشمنوں کو ہلاک کر کے اسے خوش کرتا ہوں, مگر اسی قوم کی بے اتنائیوں سے ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے اس کے دشمنوں کو خوش کرتا ہوں. فرمایا اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نظر میں نیک اور نمازی وغیرہ ہوتے ہیں مگر ان کا اندر بدیوں اور گناہوں سے پرا ہوا ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے, وہ عند اللہ تقویٰ پر قدم مارنے والے ہوتے ہیں, مگر ان دونوں میں سے کامیاب ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو عند اللہ متقی اور خدا کی نظر میں نیک ہوتے ہیں اور ان پر خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے. صرف لافزنی کام نہیں آ سکتی. اس وقت دو قوموں کا آپس میں مقابلہ ہے, ایک تو ہمارے مخالف ہیں اور دوسری ہماری جماعت. اب خدا تعالیٰ دونوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اعمال سے آگاہ ہے, وہی جانتا ہے کہ ہماری جماعت اس کے نگاہ میں کیسی ہے اور دشمن کیسے اور وہ ان سے کہاں تک ناراض ہے. بس ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا حساب خود ٹھیک کر لے. چاہیے کہ دوسروں کا ذکر کرتے وقت تقویٰ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اعمال کا خیال ہو کہ کہاں تک ہم خدا تعالیٰ کے منشا کو پورا کرنے والے ہیں. یہ صرف لافے ہی لافے ہیں, ابھی تعاون موقوف نہیں ہو گئی, خدا جانے کب تک اس کا دورہ ہے اور اس نے کیا کچھ دکھانا ہے. 7 سال سے تو ہم برابر دیکھتے ہیں کہ یومن بہ یومن بڑھتی جاتی ہے اور پیچھے قدم نہیں ہٹاتی. ہر سال پہلے کے نسبت سنا جاتا ہے کہ ترقی پر ہے. زمانہ ایسا آیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں. ہزار انعامات اور خدا تعالیٰ کے فضل کے نشانات ہیں, اور عائش و عشرت میں زندگی بسر کرنے سے تو نفس کو شرم نہ آئی کہ خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے, نشان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں. افسوس, لوگ انعامات اور احسانات الہیہ سے تو شرمندہ نہ ہوئے, اب اس عذابی سے ڈر کر سمجھ جاویں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ مسلمان کہلا کر, مسلمانوں کی اولاد ہو کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے چوڑے چمار کسی کو نکالا کرتے ہیں. اللہ اور رسول سے ان کو بجوز گالیوں کے اور کوئی تعلق نہیں, بڑے گندا ذہن اور پرلے درجے کے عیاش, بدمعاش, بھنگی, جرسی, کمار باز وغیرہ بن گئے ہیں. اب ایسے لوگوں کی زجر اور توبہ کے واسطے خدا تعالیٰ جوش میں نہ آوے تو کیا کرے. خدا غیور بھی ہے, وہ شدید العقاب بھی ہے. ایسے لوگوں کی اصلاح بجوز عذاب اور قہر الہی کے نازل ہونے سے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ بعض تباہیں عذاب ہی سے اصلاح پذیر ہوتی ہیں. اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون, الاعراف آیت 33. جب عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام کر کے جاتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ قبل نزول عذاب توبہ و استغفار سے وہ عذاب ٹل بھی جایا کرتا ہے. فرمایا گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے, مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے. استغفار کیا ہے؟ یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے, اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوا انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آوے اور اندر ہی اندر وہ جل بن کر راکھ ہو جائیں. یہ وقت بڑے خوف کا ہے, اس لیے توبہ استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو. ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے، مگر قبل از نزول عذاب، مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا. بس تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تاکہ تمہاری باری نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. 6 اپریل 1903 مجلس قبر علی شاہ. حضرت اقدس نے فرمایا، ہمارے دوستوں کو بعض وقت دعا کے متعلق اطلاع پیش آ جاتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ان کو دعا کی حقیقت سے اطلاع دی جاوے، اور اس لیے میں نے حقیقت و دعا کے نام سے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے. مگر چونکہ طبیعت علیل ہے، علیل رہی ہے، اس لیے ختم نہیں کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مدار دعا پر ہی تھا، اور ہر ایک مشکل میں آپ دعا ہی کرتے تھے. ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ کے 11 لڑکے فوت ہو گئے ہیں، تو کیا آپ نے ان کے حق میں دعا نہ کی ہوگی؟ آج کل یہ غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں پڑ گئی ہے، اور یہ جہالت کے زمانے کی نشانی ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی کے پھونک مارنے سے صاحب کمال ہو گیا، اور فلاں کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوئے. چند احباب نے بیعت کی، ان کو حضرت اقدس نے نصیحت فرمائی کہ بیعت میں انسان زبان کے ساتھ گناہ سے توبہ کا اقرار کرتا ہے، مگر اس طرح سے اس کا اقرار جائز نہیں ہوتا جب تک دل سے وہ اقرار نہ کرے. یہ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے. جیسے کہ فرماتے ہیں، اجیب و دعوت دائے دا دعانے، یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں. خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے. اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا. سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں، اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے. جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اگرچہ مجھے اپنے بھائیوں، قریبی رشتے داروں اور سب دوستوں سے قطع تعلق ہی کرنا پڑے، مگر میں خدا تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھوں گا اور اسی کے لیے اپنے تعلقات چھوڑتا ہوں. ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ انہیں کی توبہ دلی توبہ ہوتی ہے. جو لوگ دل سے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ آسمان، زمین اور سب اشیاء کا خالق ہے، ایسے ہی وہ توبہ کا بھی خالق ہے، اور اگر اس نے توبہ کو قبول کرنا نہ ہوتا تو وہ اسے پیدا ہی نہ کرتا. گناہ سے توبہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، سچی توبہ کرنے والا خدا تعالیٰ سے بڑے بڑے انعامات پاتا ہے. یہ اولیاء، قطب، غوث کے مراتب اسی واسطے لوگوں کو ملے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ سے ان کا پاک تعلق تھا. اس واسطے ہرگز نہیں ہے کہ وہ منطق، فلسفہ اور دیگر علوم طبیعہ وغیرہ میں ماہر تھے. جو لوگ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ان بندوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. اس شخص سے دین کو کبھی قبول نہ کرنا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، مجھے فلاں عہدہ مل جائے گا. یاد رکھو کہ شرطی ایمان لانے والے سے خدا تعالیٰ بیدار ہے. بعض وقت مسئلہ الہی یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کی کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی. طرح طرح کے آفات، بلائیں، بیماریاں اور نامرادیاں لاحق حال ہوتی ہیں، مگر ان سے گھبرانا نہ چاہیے. موت ہر ایک کے واسطے کھڑی ہے. اگر بادشاہ ہو جاوے گا تو کیا موت سے بچ جاوے گا؟ غریبی میں بھی مرنا ہے، بادشاہی میں بھی مرنا ہے. اس لیے سچی توبہ کرنے والے کو اپنے ارادوں میں دنیا کی خواہش نہ ملانی چاہیے. خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کے حضور عاجزی سے گر پڑے وہ اسے خائب و خاسر کرے اور ذلت کی موت دے. جو اس کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ نامراد رہا. خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے. جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر ایک مشکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے. جیسے کہ وہ خود وعدہ فرماتا ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، سورہ طلاق آیت 3 و 4. اس جگہ رزق سے مراد روٹی وغیرہ نہیں، بلکہ عزت، علم وغیرہ سب باتیں ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اور اس میں داخل ہیں. خدا تعالیٰ سے جو ذرہ بھر بھی تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سورہ زلزال آیت 8. ہمارے ملک ہندوستان میں نظام الدین صاحب اور قطب الدین صاحب اولیاء اللہ کی جو عزت کی جاتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق تھا اور اگر یہ نہ ہوتا تو تمام انسانوں کی طرح وہ بھی زمینوں میں ہل چلاتے، معمولی کام کرتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے سچے تعلق کی وجہ سے لوگ ان کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں. خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے. دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، کتب اللہ اغلی بننا آنا ورسلی، سورہ مجادلہ آیت 22. یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے. اول جب انسان خدا تعالیٰ سے تعلق شروع کرتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، مگر جو جو وہ تعلقات الہی میں ترقی کرتا ہے تو اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جاتا ہے. جیسے خدا تعالیٰ بڑا ہے، اسی طرح جو کہ اس کی طرف زیادہ قدم بڑھاتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر کار خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرفوضات حضرت مسیح موعود، 6 اپریل سن 1903. حضرت اقدس نے نو مبائن کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اس توبہ کو کھیل نہ خیال کرو، اور یہ نہ کرو کہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، بلکہ اسے ایک امانت اللہ تعالیٰ کے خیال کرو. توبہ کرنے والا خدا تعالیٰ کی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے جو کہ اس طوفان کے وقت اس کے حکم سے بنائی گئی ہے. اس نے مجھے فرمایا ہے وسن الفلکا، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اس طرح بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے نائب کو بھیجتا ہے، اور پھر جو اس کا مطیع ہوتا ہے اسے بادشاہ کا مطیع سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نائب دنیا میں بھیجتا ہے. آج کل تو یہ ایک بیج ہے جس کے ثمرات تمہارے تک ہی نہ ٹھہریں گے بلکہ اولاد تک بھی پہنچیں گے. سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گھر رحمت سے بھر جاتے ہیں. دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو. کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے، اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے. غرض اپنے اعمال کو صاف کرو، اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو، اور غفلت نہ کرو. جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو، کیونکہ جس عذر سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ناکارا ہو جاتا ہے. اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے. اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے. آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں. اب یہاں سے جا کر تم کو بہت کچھ سننا پڑے گا، اور لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ تم نے ایک مجزوم کافر دجال وغیرہ کی بحث کی. ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا. ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے معمور کیے گئے ہیں، اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جیسے کہ تم کو امید ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ہرگز قبول نہ کریں گے، تم بھی ان سے منہ پھیر لو. ہمارے غالبانے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا، اور پانچوں وقت کے نمازوں کو ادا کرنا ہے. نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے. جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ حقوق الہی کے متعلق ہو خواہ حقوق عباد کے متعلق ہو، بچو. 7 اپریل 1903 صبح کی سیر. فرمایا لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور آیت 28. یہ ایک ہی آیت صحابہ کے حق میں کافی ہے. تو انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی تھیں، اور انگریز بھی اس کے معترف ہیں کہ ان کی کہیں نظیر ملنا مشکل ہے. بادیا نشین لوگ، اور اتنی بہادری اور جرت تعجب آتا ہے. طاعون کے علاج کے متعلق فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ طاعون کا کوئی قطعی علاج ہو. اس کے زور کے وقت اور اس بیماری میں مبتلا شدید کو اگر کوئی دوائی فائدہ کرے تب تو مان لیں. جب زہریلے مواد جہد تیزی سے پیدا ہو رہے ہوں اس وقت کسی دوائی کا عمل دکھلاؤ تو صحیح. اس کا نسخہ تو معاذ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب خدا تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ وہ دن قریب ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو جاوے، کیونکہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ لوگ توحید کی طرف رجوع کرتے جاتے ہیں. عیسائیوں نے مسیح کی خدائی پر اب اتنا زور دینا چھوڑ دیا ہے. ہنود میں آریہ توحید کی طرف مائل ہو رہے ہیں. بس یہ ایک ہوا چل پڑی ہے. جب ان سب لوگوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے ہیں تو ان کی تو خودکشی ہو رہی ہے. جیسے چھ مہینے کے بعد کھیتی کی حالت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقائد میں بین فرق نظر آتا جاتا ہے۔ ایک اکیلے آدمی کا کام ہرگز نہیں کہ کسے سلیب کرے، مگر ہاں جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ساتھ ہو تو پھر ملائک اس کی امداد میں کام کرتے ہیں۔ فرمایا جب معمور ہو کر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور دلوں میں اسی طرح نیک اور پاک خیالات کو پیدا کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے شیاطین نے برے خیالات پیدا کیے تھے، اور یہ سب معمور کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کے آنے سے یہ تاریخیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ قدر آیت 3۔ خدا تعالی نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ معمور کے زمانے میں ملائک نازل ہوں، کیا یہ کام بغیر امداد الہی کہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ شخص خود بخود اٹھے اور کسے شریف کر ڈالے؟ نہیں، ہاں اگر خدا اسے اٹھاوے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کسر صلیب اعزازن اور اکرامن مسیح موت کی منسوخ کی جاتی ہے، ورنہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے۔ یہ باتیں عین وقت پر واقع ہوئی ہیں، قرآن سے بتسری معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ یہی ہے جس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا ہے ستت ایام، چھٹے دن کے آخری حصے میں آدم کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ برائن میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اردت ان استخلف فخلقت آدما، پھر فرمایا ان یوما آئندہ رب کا کال سے صنعت مما تنتم، سورہ حج آیت 48۔ آج سے پہلے جو ہزار برس گزرا ہے وہ بے اعتبار بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کے تاریکی کا زمانہ تھا، کیونکہ وہ فسق و فجور کا زمانہ تھا۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی کہہ کر 300 برس کو مستثنا کر دیا، باقی 1000 ہی رہ جاتا ہے، ورنہ اس کے بغیر احادیث کی مطابقت ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طرح پر پہلی کتابوں سے بھی مطابقت ہو جاتی ہے، اور وہ بات بھی پوری ہوتی ہے کہ 1000 سال تک شیطان کھلا رہے گا۔ یہ بات بھی کیسے پوری ہوتی ہے، اور انگریز بھی اسی بات سے شور مچاتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہمارے مسیح کو دوبارہ آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ایسا مطابق ہے کہ کوئی مذہب اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ ایک علمی نشان ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ ایک بھائی کے خواب بیان کرنے پر فرمایا یہ خواب ایک عجیب بات پر ختم ہوا ہے، شیطان انسان کو طرح طرح کے تمثلات سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مگر معلوم ہوا ہے کہ تمہارا نتیجہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس رویہ کے اختتام اچھی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ ایسا اکثر ہوا کرتا ہے، چنانچہ ایک ولی اللہ کا تذکرہ لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال ہوا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ایک ان کا مرید یہ کلمہ سن کر سخت متعجب ہوا اور رات میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دن خواب میں ان سے ملاقات ہو گئی، دریافت کیا کہ یہ آخری لفظ کیا تھا اور آپ نے کیوں کہا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ شیطان کیونکہ موت کے وقت ہر ایک انسان پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا نور ایمان اخیر وقت پر چھین لے، اس لیے حسب معمول وہ میرے پاس بھی آیا اور مجھے مرتد کرنا چاہا، اور میں نے جب اس کا کوئی وار چلنے نہیں دیا تو مجھے کہنے لگا تو میرے ہاتھ سے بچ نکلا، اس لیے میں نے کہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، یعنی جب تک میں مر نہ جاؤں مجھے تو صحیح اطمینان حاصل نہیں۔ پھر فرمایا آج رات مجھے بھی خواب آیا ہے، نہ معلوم اس کا مفہوم کیا ہے، میں نے اس کے لفظوں سے اجتہادی معنی نکالے ہیں، جیسے کہ میں کسی راستے پر چلا جاتا ہوں، کر کے لوگ بھی ساتھ ہیں اور مبارک احمد کو میں نے گود میں لیا ہوا ہے، بعض اگر شیب افراد بھی آ جاتا ہے جیسے کہ دیوار کے برابر چڑھنا پڑتا ہے، مگر آسانی سے ادھر چڑھ جاتا ہوں اور مبارک کسی طرح میری گود میں ہے۔ ارادہ ہے کہ ایک مسجد میں جانا ہے، جاتے جاتے ایک گھر میں جا داخل ہوئے ہیں، گویا وہ گھر ہی مسجد موعود ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اندر جا کر دیکھا ہے کہ ایک عورت بعمر 18 سال سفید رنگ وہاں بیٹھی ہے، اس کے کپڑے بھگوے رنگ کے ہیں مگر بہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا ہے کہ یہ آسن کی ہمشیرہ ہے اور یہیں خواب ختم ہو گئی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ کس کی شان میں ہے؟ حضور اقدس نے فرمایا اگر قرآن شریف کو دیکھا جاوے تو جہاں یہ آیت ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر ہے۔ سارے مفسر اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کی صفت اس جگہ بیان فرماتا ہے، دوسری جگہ فرمایا طیبات والطیبین، سورہ نور آیت 27۔ یہ آیت چاہتی ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے طیبات ہوں۔ ہاں اس میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں، اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے بلکہ ہے، اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئی تو حسنین بھی داخل ہوئے، بس اس سے زیادہ یہ آیت وسیع نہیں ہو سکتی جتنی وسیع ہو سکتی تھی ہم نے کر دی، کیونکہ قرآن شریف ازواج کو مخاطب کرتا ہے اور بعض احادیث نے حضرت فاطمہ اور حسنین کو متحرین میں داخل کیا ہے، بس ہم نے دونوں کو یکجا جمع کر لیا ہے. شیعہ نے ازواج متحرات کو سب و شتم سے یاد کیا ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، اس لیے قبل از وقت ان کی برات کر دی. سوال ہوا، بعض مخالف کہتے ہیں کہ ہم پر کیوں تعاون نہیں آتی؟ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا، ایک تنگ دروازے سے جب لاکھ آدمی گزرنے والا ہے تو کیا وہ سب کے سب ایک ہی دفعہ گزر جائیں گے؟ یا کسی آدمی نے لاکھ آدمی کی دعوت کی ہے تو کیا سب کو ایک دم کھانا کھلا دے گا؟ نہیں، بلکہ نوبت بنوبت. تعاون کا دورہ بہت لمبا ہے، ابھی سے کیوں گھبراتے ہیں؟ دو چار موٹے موٹے مخالف اگر جلدی مر جاویں تو پھر خاتمہ ہی ہو جاوے. ان مخالفوں کی وجہ سے تو انوار و برکات اور خوارے کا نزول ہوتا ہے، اور ہوگا ابھی بس کو ہدایت بھی ہوگی، اور خدا تعالیٰ کا قانون اسی طرح پر چلا آتا ہے. عرض کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا، رب عارنی کیف توی الموتا، البقرہ آیت 261، اس سوال سے کیا غرض ہے؟ حضور نے جواباً فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب اس کو سر الہی سمجھنا چاہیے، یہ ہے کہ ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے پر کوئی شک پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ متفن پانی اور اغذیہ میں سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں، پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا وہ پہلے مردہ نہیں ہوتا؟ پس واقعات سے انکار کرنے والا تو بڑا احمق ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اصل سر سے واقف ہونا چاہتے تھے. پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز جو میری آواز سنتی ہے، جیسے پرندے تمہاری آواز سن کر دوڑے چلے آتے ہیں، اسی طرح ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے اور میرے پاس دوڑی چلی آتی ہے، یہاں تک کہ ادویہ اور اغذیہ جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں، اور ہر ذرہ ذرہ میری آواز سنتا ہے. بس یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور معرفت کا یقین دلانا چاہتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ایک باریک کشش ہوتی ہے، جیسے کسی کا شعر ہے، ہمارا روئے در خدا دیدم، وہاں خدا برہما ترا دیدم. خدا تعالیٰ نے جو ملائک کی تعریف کی ہے، وہ ہر ایک ذرے ذرے پر صادق آ سکتی ہے، جیسے فرمایا، ام من شین اللہ یسبح بحمدی، سورہ بنی اسرائیل آیت 45. ویسے ملائکہ کے نسبت فرمایا، یفعلون ما یؤمرون، سورہ نال آیت 51. اس کی تشریح نسیم دعوت میں خوب کر دی ہے، ہر ایک ذرہ ملائک میں داخل ہے. اگر ان اعلیٰ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے ان چھوٹے چھوٹے ملائک پر نظر بنا دیتا ہے. غرض اس قصے میں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، اگر اس سے انکار کیا جاوے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا. آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے، یعنی اس کا غلبہ قہری ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر رہی ہے، بلکہ جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ثبوت سورہ العادیات میں ہے. عزیز حکیم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غلبہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، ناک کا دکھ نہیں ہے. 9 اپریل 1903 صبح کی سیر، فرمایا، حق اپنے زور اور قوت سے چلتا اور اس کے ساتھ باطل بھی ضرور چلتا ہے، لیکن باطل اپنی قوت اور طاقت سے نہیں چلتا بلکہ حق کے پرتاؤ سے چلتا ہے، کیونکہ حق چاہتا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ باطل بھی چلے تاکہ تمیز ہو. کاذبوں اور منکروں کے وجود سے بہت سی تحریکیں ہو جاتی ہیں. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے دن ہی سارا مکہ آمنا و صدقنا کہہ کر ساتھ ہو لیتا تو پھر قرآن شریف کا نزول اسی دن بند ہو جاتا، اور وہ اتنی بڑی کتاب نہ ہوتی. جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے، اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے. ذمہ داروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جیٹھ ہار تپتا ہے، اسی قدر ساون میں بارش زیادہ ہوتی ہے. یہ قدرتی نظارہ ہے، حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو، اسی قدر وہ چمکتا اور اپنی شوکت دکھاتا ہے. ہم نے خود آزما کر دیکھا ہے، جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے، وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی، اور جہاں لوگ اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی. فا فتح کے لیے اول لڑائی کا ہونا ضروری ہے، اگر لڑائی نہ ہو تو فتح کا وجود کہاں سے آئے؟ بس اسی طرح اگر حق کی مخالفت نہ ہو تو اس کی صداقت کس طرح کھلے؟ نماز کے قصر کرنے کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو شخص یہاں آتے ہیں یعنی قادیان میں، وہ قصر کریں یا نہ؟ فرمایا جو شخص 3 دن کے واسطے یہاں آوے اس کے واسطے قصر جائز ہے، میری دارست میں جس سفر میں عزم سفر ہو، پھر خواب 2-3-4 کوس کا ہی سفر کیوں نہ ہو، اس میں قصر جائز ہے، یہ ہماری سیر سفر نہیں ہے. ہاں اگر امام مقیم ہو تو اس کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی چاہیے، حکام کا دورہ سفر نہیں ہو سکتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے. خانخواہ قصر کرنے کا تو کوئی وجود نہیں. اگر داروں کی وجہ سے انسان قصر کرنے لگے تو پھر یہ دائمی قصر ہوگا جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں؟ سعدی نے بھی کہا ہے، منم بکو دشت و بیاباں غریب نیز، ہر جا کے رفت خیمہ زد و خوابگاہ ساخت. نکاح پر باجا بجانے اور آتش بازی چلانے کے متعلق حضور انور کی خدمت میں سوال ہوا. حضور نے فرمایا ہمارے دین میں دین کی بنا یسر پر ہے، عسر پر نہیں. اور پھر انما الاعمال بالنیات ضروری چیز ہے. باجوں کا وجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا. اعلان نکاح جس میں فسق و فجور نہ ہو جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری چاہیے ہے، کیونکہ اکثر دوا نکاحوں کے متعلق مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے، پھر وراثت پر اثر پڑتا ہے، اس لیے اعلان ضروری ہے، مگر کوئی ایسا امر نہ ہو جو فسق و فجور کا موجب ہو. رندی کا تماشا یا آتش بازی فسق و فجور اور اسراف ہے، یہ جائز نہیں. باجے کے ساتھ اعلان پر پوچھا گیا کہ جب برات لڑکے والوں کے گھر سے چلتی ہے، کیا اسی وقت سے باجا بچتا جاوے یا نکاح کے بعد؟ فرمایا ایسے سوالات اور جز در جز نکالنا بے فائدہ ہے، اپنے نیت کو دیکھو کہ کیا ہے. اگر اپنی شان و شوکت دکھانا مقصود ہے تو فضول ہے، اور اگر یہ غرض ہے کہ نکاح کا صرف اعلان ہو تو اگر گھر سے بھی باجا بچتا جاوے تو کچھ عرض نہیں. اسلامی جنگوں میں بھی تو باجا بچتا ہے، وہ بھی ایک اعلان ہی ہوتا ہے. ایک زرگر کی طرف سے سوال ہوا کہ پہلے ہم زیوروں کے بنانے کی مزدوری کم لیتے تھے اور ملاوٹ ملا دیتے تھے، اب ملاوٹ چھوڑ دی ہے اور مزدوری زیادہ مانگتے ہیں، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مزدوری وہی دیں گے جو پہلے دیتے تھے، تم ملاوٹ ملا لو، ایسا کام ہم ان کے کہنے سے کریں یا نہ کریں؟ فرمایا کھوٹ والا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو کہہ دیا کرو کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے. جو ایسے کہتے ہیں کہ کھوٹ ملا دو، وہ گناہ کے رغبت دلاتے ہیں، بس ایسا کام ان کے کہنے پر بھی ہرگز نہ کرو. برکت دینے والا خدا ہے، اور جب آدمی نیک نیتی کے ساتھ ایک گناہ سے بچتا ہے تو خدا ضرور برکت دیتا ہے. پھر سوال ہوا کہ ملا لوگ مردوں کے پاس کھڑے ہو کر اسقاط کراتے ہیں، کہ اس کا کوئی طریق جائز ہے؟ حضرت اختص نے فرمایا اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. ملاؤں نے ماتم اور شادی میں بہت سی رسمیں پیدا کر لی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. ایک مختار کار عدالت نے سوال کیا کہ بعض مقدمات میں اگرچہ وہ سچا اور صداقت پر ہی مبنی ہو، مصنوعی گواہ بنانا کیسا ہے؟ فرمایا اول تو اس مقدمہ کے پیروکار بنو جو بالکل سچا ہو، یہ تفتیش کر لیا کرو کہ مقدمہ سچا ہے یا جھوٹا، پھر سچ آپ ہی فروغ حاصل کرے گا. دوم گواہوں سے آپ کا کچھ واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ موکل کا کام ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. یہ بہت ہی بری بات ہے کہ خود تعلیم دی جاوے کہ چند گواہ تلاش کر لو اور ان کی یہ بات سکھا دو، تم خود کچھ بھی نہ کہو، موکل خود شہادت پیش کرے، خواہ وہ کیسی ہی ہو. پھر سوال ہوا کہ بعض باتیں واقعہ میں صحیح ہوتی ہیں مگر مسلط وقت اور قانون ان کے اظہار کا معنی ہوتا ہے، تو کیا ہم لا تختم الشہادہ کے موافق ظاہر کر دیا کریں؟ فرمایا یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آدمی آزاد بے تباہ ہو. دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا ہے لا تلخو بیعیدی کو ملت تعلقہ، البقرہ آیت 95. قانون کی پابندی ضروری شے ہے، جب قانون روکتا ہے تو رکنا چاہیے، جبکہ بعض جگہ اخفائے ایمان بھی کرنا پڑتا ہے، تو جہاں قانون بھی مانے ہو وہاں کیوں اظہار کیا جاوے؟ جس راز کے اظہار سے خانہ بربادی اور تباہی آتی ہے وہ اظہار کرنا منع ہے. آتش بازی کے متعلق مقرر سوال کیا گیا، اس پہ فرمایا اس میں ایک جز گندک کا بھی ہوتا ہے، اور گندک وبائی ہوا صاف کرتی ہے، چنانچہ آج کل تعاون کے ایام میں مثلا انار بہت جلد ہوا کو صاف کرتا ہے और अगर कोई शख्स सही नीयत इस्लाह हवा के वास्ते ऐसी आतिशबाजी जिससे कोई खतरा नुकसान करना हो चलावे तो हम उसको जायज समझते हैं, मगर बशर्त इस्लाह नीयत के साथ हो, क्योंकि तमाम नताए नीयत पर मुतरतिब होते हैं। हदीस में आया है कि एक सहाबी ने घर बनवाया और आपको मजबूर किया कि आप इसमें कदम डालें। आपने इस मकान को देखा, इसके एक तरफ खिड़की थी, आपने दरियाफ्त किया कि यह किस लिए बनाई है। उसने अर्ज किया कि ठंडी हवा के आने के वास्ते। आपने फरमाया अगर तू अजान सुनने के वास्ते उसके नीयत रखता तो हवा तो आ ही जाती और तेरी नीयत का सवाब भी तुझे मिल जाता। मजलिस कबल अदिशा अव्वल ताउन के टीके के मुतालिक बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही, इसके बाद तौहीद का जिक्र चल पड़ा। फरमाया तो जुबान से अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह लिया करो, बल्कि तौहीद के ये माने हैं कि अजमत इलाही बखूबी दिल में बैठ जावे और उसके आगे किसी दूसरे शहर की अजमत दिल में जगह न पकड़े। हर एक फेल और हरकत और सुकून का मर्जा अल्लाह ताला की पाक जात को समझा जावे और हर एक अमर में उसी पर भरोसा किया जावे, किसी गैर अल्लाह पर किसी किस्म की नजर और तवक्कुल हरगिज न रहे और खुदा ताला की जात में और सिफात में किसी किस्म का शिर्क जायज न रखा जावे। इस वक्त मखलूक परस्ती के शिर्क की हकीकत तो खुल गई है और लोग इससे बेजारी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए यूरोप वगैरह तमाम बिलाद में ईसाई लोग हर रोज अपने मजहब से मुतनफिर हो रहे हैं। चुनाचे रोजमर्रा के अखबारों रिसालों और इश्तहारों से जो यहां पढ़े जाते हैं इस बात की तस्दीक होती है। अलगर्ज मखलूक परस्ती को अब कोई नहीं मानता, हाँ असबाब परस्ती का शिर्क इस किस्म का शिर्क है कि इसको बहुत लोग नहीं समझते। मसलन किसान कहता है कि मैं जब तक खेती ना करूंगा और वह फल न लावेगी तब तक गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह हर एक पेशा वाले को अपने पेशे पर भरोसा है और उन्होंने ये समझ रखा है कि अगर हम ये ना करें तो फिर जिंदगी मुहाल है। इसका नाम असबाब परस्ती है और ये इसलिए है कि खुदा ताला की कुदरतों पर ईमान नहीं है। पेशा वगैरह तो दरकिनार, पानी हवा गिजा वगैरह जिन अशिया पर मदार जिंदगी है ये भी इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक खुदा ताला का इज़्ज़त न हो। इसीलिए इंसान जब पानी पिए तो उसे ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पानी पैदा किया है और पानी नफा नहीं पहुंचा सकता जब तक खुदा ताला का इरादा ना हो। खुदा ताला के इरादे से पानी नफा देता है और जब खुदा ताला चाहता है तो वही पानी जरूर देता है। एक शख्स ने एक दफा रोजा रखा, जब इफ्तार किया तो पानी पीते ही लेट गया, उसके लिए पानी ही ने जहर का काम किया। जो काम है खा माशरे का खा कोई और, जब तक इसमें आसमान से बरकत न पड़े तब तक मुबारक नहीं होता। अगर उसके अल्लाह ताला के तसरुफात पर कामिल यकीन चाहिए, जिसका यह ईमान नहीं है उसमें दहरियत के इकराग है। पहले एक अमर आसमान पर हो रहता है तब जमीन पर होता है। दावो गुजाफ का नाम तौहीद नहीं। मौलवियों की तरफ देखो कि दूसरों को वास करते और आप कुछ अमल नहीं करते, इसलिए अब उनका किसी किस्म का एतबार नहीं रहा है। एक मौलवी का जिक्र है कि वो वाज कर रहा था, सामीन में उसकी बीवी भी मौजूद थी। सदका और खैरात और मगफिरत का वाज उसने किया, इससे मुतासिर होकर एक औरत ने पांव से एक पाजेब उतारकर वाइज साहब को दे दी, जिस पर वाइज साहब ने कहा तू चाहती है कि तेरा दूसरा पांव दोजख में जले। ये सुनकर उसने दूसरी भी दे दी। जब घर में आया तो बीवी ने भी इस वाज पर अमल दरामद चाहा कि मोहताजों को कुछ दे। मौलवी साहब ने फरमाया कि ये बातें सुनाने की होती हैं, करने की नहीं होती, और कहा कि अगर ऐसा हम काम न करें तो गुजारा नहीं होता। इन्हीं के मुतालिक ये ज़र्बुल मसल है। वाइजा की जलवा बर मेरा अब मिंबर में कुनन, क्यों बखलवत में रवन कार्य दीगर में कुनन। मुर्दे को कलमा पढ़ते सुनना यानी दीन का दोबारा सरसब्ज होना, बर यानी बोर के दरख्त से मुराद नसारा का दीन है कि जिसकी अजमत और सरकशी तो बहुत है मगर फल नदारत, ये ताबीर रोया है। 10 अप्रैल 1903 बार नमाज जुमा चंद अशखास ने बैत की, जिस पर हजरत अखदस ने फरमाया इस वक्त जो तुम बैत करते हो ये बैत तौबा है, अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि जो कि तौबा करेगा उसके गुनाह बख्श दूंगा। गुनाह के ये माने हैं कि इंसान दीदा दानिश्ता अल्लाह ताला की नाफरमानी करे और उन आकाम के बरखिलाफ करे जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और उन बातों को करे जिनके करने से मना फरमाया है। गुनाह ऐसी चीज है कि जिसका नतीजा इस दुनिया में भी बद मिलता है और आखिरत में भी। जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को फरामोश कर देता है और तायब को बेगुनाह समझता है, मगर शर्त यह है कि तायब अपनी तौबा पर कायम रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि तौबा करके भूल जाते हैं, मसलन हज करने वाले हज करके आते हैं और वापस आकर चंद दिनों के बाद پھر سابقہ بدیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ سے کیا فائدہ؟ خدا تعالیٰ گناہوں سے ہمیشہ بیزار ہے, اس لیے انسان کو گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور پھر نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ اس شخص کو ضرور پکڑے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ توبہ کے درخت سے پھل کھاؤ اور تمہارے گھر وباؤں سے بچے رہیں تو چاہیے کہ سچی توبہ کرو. خدا تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلا کرتا, جیسے قرآن شریف میں ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, سورہ فاطر آیت 44. اور جو انسان ذرا سی بھی نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا, اسی طرح جو ذرا بھر بدی کرتا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ معافی کرتا ہے. بس جب یہ حالت ہے تو گناہ سے بہت بچنا چاہیے. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے, گویا گناہ کو ایک شیریں شربت کی مثال خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. مگر یاد رکھیں کہ جیسے خدا تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے, ویسے ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہے. جب وہ غضب میں آتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا, سورہ شمس آیت 16. یعنی کسی کی اولاد کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر فلاں شخص ہلاک ہوگا تو اس کے یتیم بچے کیا کریں گے. آج کل دیکھو یہی حالت ہو رہی ہے, آخر کار ایسے بچے پادریوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں. اس لیے گناہ کر کے کبھی بے پرواہ مت رہو اور ہمیشہ توبہ کرو. یہ مت خیال کرو کہ جو نماز کا حق تھا ہم نے ادا کر لیا یا دعا کا جو حق تھا وہ ہم نے پورا کیا. ہرگز نہیں. دعا اور نماز کے حق کا ادا کرنا چھوٹی بات نہیں, یہ تو ایک موت اپنے اوپر وارد کرنی ہے. نماز اس بات کا نام ہے کہ جب انسان اسے ادا کرتا ہو تو یہ محسوس کرے کہ جان سے دوسرے جان میں پہنچ گیا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بری خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی اور دعا بھی کی ہے مگر قبول نہیں ہوتی. یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے. نماز اور دعا میں جب تک انسان غفلت اور کسل سے خالی نہ ہو تو وہ قبولیت کے قابل نہیں ہوا کرتی. اگر انسان ایک ایسا کھانا کھائے جو کہ بظاہر تو میٹھا ہوا مگر اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے تو مٹھاس سے وہ زہر معلوم تو نہ ہوگا, مگر پیشتر اس کے کہ مٹھاس اپنا اثر کرے, زہر پہلے ہی اثر کر کے کام تمام کر دے گی. یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بھری ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیونکہ غفلت اپنا اثر پہلے کر جاتی ہے. یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع ہو اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو. ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے مقررہ شرائط کو کامل طور پر ادا کرے. جیسے کہ انسان اگر دوربین سے دور کی شے نزدیک دیکھنا چاہے تو جب تک وہ دوربین کے آلے کو ٹھیک ترتیب پر نہ رکھے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہی حال نماز اور دعا کا ہے. اسی طرح ہر کام کی شرط ہے, جب وہ کامل طور پر ادا ہو تو اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے. اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی اس کے پاس بہت سا موجود ہے مگر وہ پیے نہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا, یا اگر اس میں سے ایک دو قطرہ پیے تو کیا ہوگا, پوری مقدار پینے سے ہی فائدہ ہوگا. غرض کے ہر ایک کام کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے. جب وہ اس حد پر پہنچتا ہے تو بابرکت ہوتا ہے, اور جو کام اس حد تک نہ پہنچے تو وہ اچھے نہیں کہلاتے اور نہ ان میں برکت ہوتی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا عاجزی اختیار کرنی چاہیے. عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے, اس کا سیکھنا ہی کیا ہے, انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, الزاریات آیت 57. تکبر وغیرہ سب بناوٹی چیزیں ہیں, اگر وہ اس بناوٹ کو اتار دے تو پھر اس کی فطرت میں عاجزی ہی نظر آوے گی. اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دعائیں بہت کرو اور اپنے گھروں کو دعاؤں سے پر کرو. جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کیا کرتا, لیکن جو سستی میں زندگی بسر کرتا ہے اسے آخر فرشتے بیدار کرتے ہیں. اگر تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت پکا ہے, وہ کبھی تم سے ایسا سلوک نہ کرے گا جیسے کہ فاسق فاجر سے کرتا ہے. خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کو عذاب دے, بشرطے کہ تم ایمان لاؤ اور شکر کرو. انسان کو عذاب ہمیشہ گناہ کے باعث ہوتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, سورہ زاد آیت 12. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے. جب تک انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے تب تک خدا تعالیٰ عذاب کو دور نہیں کرتا ہے. یہ دنیا خود بخود نہیں ہے, اس کے لیے خالق ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. بغیر اس کی رضا کے ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ سے ترساں رہے گا وہ خود محسوس کرے گا کہ اس میں ایک فرقان پیدا ہو گیا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ شیطانی سیرت کا انسان نہ ہو. تکالیف تو نبیوں پر بھی آتی ہیں مگر وہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ان کے لیے وہ باعث برکت ہوتی ہیں. تغباز آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اس کے منہ پر ماری جاتی ہے کیونکہ وہ درست نماز نہیں پڑھتا بلکہ خدا تعالیٰ کو رشوت دینا چاہتا ہے مگر خدا تعالیٰ نہیں کرتا. نماز کوئی ایسی ویسی شے نہیں ہے بلکہ یہ وہ شے ہے جس میں اہدنا الصراط المستقیم جیسی دعا کی جاتی ہے. اس دعا میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے. جو کام ہوتا ہے اس کے ارادے سے ہوتا ہے. چنانچہ تعاون بھی اسی کے حکم سے آئی ہے. یہ دنیا سے رخصت نہ ہوگی جب تک ایک تغیر عظیم پیدا نہ کر دے. جو اس سے نہیں ڈرتا وہ بڑا بدبخت ہے. اور اس کے استحصال کے لیے ایک ہی راہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرو. کیونکہ اگر پاک ہو کر مر بھی جاوے گا تو وہ بھی اس کو پہنچے گا. مرنا تو سب نے ہے مومن نے بھی اور کافر نے بھی مگر مومن اور کافر کی موت میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے. دیکھو ان باتوں کو منتر جنتر نہ سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ یوں ہی فائدہ ہو جاوے گا. جیسے کہ بھوکے کے سامنے روٹیوں کا انبار فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ نہ کھاوے. اسی طرح آج کے اقرار کے مطابق جب تک کوئی اپنے آپ کو گناہ نہ بچاوے گا اسے برکت نہ ہوگی. یاد رکھو میں اس بات پر شاہد ہوں کہ میں نے تم کو سمجھا دیا ہے. اب تم کو چاہیے کہ برائیوں سے بچنے کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ بچے رہو. جو شخص بہت دعا کرتا ہے اس کے واسطے آسمان سے توفیق نازل کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچے. اور دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اسے مل جاتی ہے. جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجن, یعنی جو امور اسے کشاں کشاں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان امور سے بچنے کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے. قرآن کو بہت پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے کیونکہ محنت کے سوا انسان کو کچھ نہیں ملتا. کسان کو دیکھو کہ جب وہ زمین میں ہل چلاتا ہے اور قسم قسم کی محنت اٹھاتا ہے تب پھل حاصل کرتا ہے مگر محنت کے لیے زمین کا اچھا ہونا شرط ہے. اسی طرح انسان کا دل بھی اچھا ہو سامان بھی عمدہ ہو سب کچھ کر بھی سکے تب جا کر فائدہ پاوے گا. لیس علی الانسان الا ما سعا, النجم آیت 40. دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط باندھنا چاہیے. جب یہ ہوگا تو دل خود خدا سے ڈرتا رہے گا اور جب دل ڈرتا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اپنے بندے پر خود رحم آ جاتا ہے اور پھر تمام بلاؤں سے اسے بچاتا ہے. گناہ سے بچو, نماز ادا کرو, دین کو دنیا پر مقدم رکھو. خدا تعالیٰ کا سچا غلام وہی ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے. ہر ایک شخص کو خود بخود خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس کے واسطے واسطہ ضروری ہے اور وہ واسطہ قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی بامراد نہیں ہوگا. انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے اور غلام کا کام یہ ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے. اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, سورہ زمر آیت 54. اس جگہ بندوں سے مراد غلامی ہے نہ کہ مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے. یہاں اس جگہ بندوں سے مراد غلامی ہے نہ کہ مخلوق. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو. سب حکموں پر کار بند رہو. جیسا کہ حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, آل عمران آیت 32. یعنی اگر تم خدا تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرما بردار بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں فنا ہو جاؤ. تب خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جب لوگ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں دنیا سے چھٹکارا نہیں ملتا, یہ کہتے ہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے. ایسے وقت میں گویا انسان خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو چھوڑتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے اور خیال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا بے فائدہ ہے. 11 اپریل 1903 صبح کی سیر. فرمایا جب ہمیں یہ الہام ہوا تھا وسن الفلکا بھی آئیوں نے نہ آبا بھائی نہ, اس وقت تو ایک شخص بھی ہمارا مرید نہ تھا. اگر یہ سلسلہ ہمیں نند غیر اللہ ہوتا تو آج تک الہی بخش کی طرح بیکار ہی پڑا رہتا. کیا یہ ثبوت کافی نہیں؟ الہی بخش تو میرے الہامات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے کہ الہام ہمارے سالہ سال سے شائع ہو چکے ہیں ان کی اب نقل کرتا ہے؟ اصل میں جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح حق اپنے انواع سے شناخت کیا جاتا ہے. اسی طرح یا مسیح الخلق عدوانہ اس وقت سے چھپا ہوا اور شائع شدہ ہے جبکہ تعاون کا کہیں نام نشان بھی نہ تھا, اور اب آج تعاون کی وجہ سے لوگ آتے اور زبان حال سے کہتے ہیں یا مسیح الخلق عدوانہ, اور اکثر اپنے خطوں میں لکھتے ہیں, اب یا تو یہ ثابت کرو کہ یہ الہام ہمارا من غلط ہے اور ہم نے اپنی کوشش سے چند لوگوں کو اس کے مکمل کرنے کا واسطے ملا لیا ہے, یا یہ قبول کرو کہ یہ جو دو دو اور چار چار سو آدمی یکدم بیعت کرتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی تائید ہے. جس زور کے ساتھ تعاون کی وجہ سے لوگ اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں, اس طرح کسی کو یقین چھوڑ وہم بھی نہ تھا, کیونکہ یہ الہام اس وقت کا ہے جب ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس لیے ان تمام ناموں کو محفوظ رکھا جائے, اور اگر ان لوگوں کا الگ رجسٹر نہ ہو تو رجسٹر بیعت ہی میں سرخی کے ساتھ ان کو درج کیا جائے. ایک شخص کے سوال پر حضور نے فرمایا کنچنی کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز درست نہیں. پھر ایک اور شخص نے پوچھا کہ قیامت کے دن میں بھی ہماری جماعت اسی طرح آپ کے آگے پیچھے ہوگی؟ فرمایا یہ تفصیلیں نہیں ہو سکتی ہیں, ایسے سوال طریق ادب سے بعید ہیں, یہ بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. سوال ہوا کہ مخالف ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے, حالانکہ مسجد میں ہمارا حق ہے, ہم ان سے بذریعہ عدالت فیصلہ کر لیں. فرمایا ہاں اگر کوئی حق ہے تو بذریعہ عدالت چارہ جوئی کرو, فساد کرنا منع ہے, کوئی دنگا فساد نہ کرو. سوال ہوا کہ کیا مخالفوں کے گھر کی چیز کھالے میں؟ فرمایا نصارہ کی پاک چیزیں بھی کھالی جاتی ہیں, ہندوؤں کے مٹھائی وغیرہ بھی ہم کھا لیتے ہیں, پھر ان کی چیز کھا لینا کیا منع ہے؟ ہاں میں نماز سے منع کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے نہ پڑو, اس کے سوائے دنیاوی معاملات میں بے شک شریک ہو, احسان کرو, مروت کرو اور ان کو قرض دو اور ان سے قرض لو, اگر ضرورت پڑے تو صبر سے کام لو تو شاید کہ اس سے سمجھ بھی جاویں. ایک شخص نے عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ نماز کی توفیق اور استقامت ملے. حضور انور نے فرمایا حقیقت میں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ ایمان کو چھوڑتا ہے, اس سے خدا کے ساتھ تعلقات میں فرق آ جاتا ہے, اس طرف سے فرق آیا تو من اس طرف سے بھی فرق آ جاتا ہے. پھر اسی شخص نے عرض کی کہ حضور میرے سر پر ہاتھ رکھیں. حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس طرح پر اخلاق فاضلہ کا ثبوت دیا.